بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العظيم. آية نمبر 12 ہے سورة الفتح کی. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے جمعے کے اردو کے بیان میں ہماری کوشش ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے چند باتوں کا مذاکرہ رکھا جائے. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 10 میں جہاں اس بات کا ذکر گزرا کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کر رہے تھے, اور بیعت اس بات کی کر رہے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جان میں جان رکھی ہے اس وقت تک ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اپنی جان کے ساتھ, اپنی مال کے ساتھ. لیکن اس کے مقابلے میں آیت نمبر 11 میں پچھلے جمعے ہم نے اس بات کو پڑھا, اللہ نے منافقین کے احوال کو بیان فرما دیا اور بیان فرمایا کہ جو بدو لوگ ہیں وہ عنقریب یہ باتیں بنائیں گے, شغلتنا اموالونا واہلونا, ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر نے مشغول رکھا. فاستغفر لنا, آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, زبان سے اس بات کے دعوے کر رہے ہیں جو حقیقت میں ان کے دل میں نہیں ہے. اے نبی ان سے پوچھیے, قل فمن يملك لكم من الله شيئا, ان سے پوچھیے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے لیے کون اختیار رکھتا ہے اگر اللہ تمہارے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ فرما دے. ارادہ بکم نفعا, یہ اللہ تمہارے بارے میں کسی نفع کا ارادہ فرمائے. بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تمہارے اعمال پر باخبر ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے ان کی کیفیت کو بیان کیا, تفصیل پچھلے جمعے گزر چکی تھی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں جو جس آیت کا مطالعہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اس میں کہا, بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا, بلکہ حقیقت کیا ہے. تو سب سے اندر حقیقت میں مرض ہے, اللہ نے اس کی تشخیص فرما دی. حقیقت یہ ہے کہ تم کو تو اس بات کا گمان تھا اور یہ گمان تمہارا تقریباً یقین تک پہنچ چکا تھا, اَيَّنْ أَلَّيَّنْ قَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ, کہ رسول اور ایمان والے واپس نہیں لوٹیں گے, الٰ اہلیہم ابدا, اپنے گھر والوں کی طرف. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور یہی بات تمہارے دلوں کے اندر اچھی طرح بیٹھ بھی گئی اور یہی بات تمہارے دلوں میں ایک خوش نما محسوس ہوئی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور تم نے بڑے بڑے برے گمان کیے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم. تو میں جو عرض کر رہا تھا, اگر ان الفاظ پہ دوبارہ سے ایک دفعہ غور کرے تو آپ کو اصل مرض سمجھ میں آ جائے گا, اصل بیماری سمجھ میں آ جائے گی. دوبارہ سے ایک دفعہ غور کریں ترجمے کے اوپر, بلکہ حقیقت کیا ہے. ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا, تمہارا گمان یہ تھا, تمہارا یقین یہ تھا. کس بات کا یقین تھا؟ تو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمارا عمرے کا ارادہ ہے, خواب دیکھا تھا, نبی کا خواب وحی ہے, برحق ہے, سچ ہے, اس کی بنیاد پر کہا, اور چونکہ یہ بات بھی معلوم تھی کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پورے عرب کے لوگ عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, باوجود شدید دشمنی کے ان لوگوں کو نہیں روکا جاتا. کوئی آدمی اپنے دشمن, اپنے باپ کے قاتل کو بھی مکہ میں, حرم میں, مطاف میں دیکھتا ہے تو نگاہیں نیچی کر لیتا ہے. حرم کا تقدس اتنا تھا اس زمانے کے اندر بھی, لیکن یہ بات بھی معلوم تھی کہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر، اسلام کی دشمنی کے اندر یہ لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہر چیز کے تقدس کو پامال کر سکتے ہیں اسلام دشمنی کے اندر، یہ بات بھی معلوم تھی. اور یہ بات یقینی تھی کہ اگرچہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے، احرام میں ہوں گے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن قریش کے لوگ، مکہ والے اتنی آسانی سے ہم کو داخل نہیں ہونے دیں گے. اور جب داخل نہیں ہونے دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا. تو یہ نہتے عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں، بغیر سپاہیانہ لباس، بغیر کسی تیاری کے قریش کے مرکز میں جائیں اور صحیح سالم واپس لوٹ کر آ جائیں تقریباً ناممکن سی بات ہے. تو اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو حقیقت کیا ہے، تم راتیں باتیں نہ بناؤ. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تم کو یقین کے درجے میں پہنچ چکی تھی کہ اب رسول اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے. تو یہاں سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں نا. اگر آپ دو چیزوں کو دیکھیں گے، مشکل بات نہیں ہے، توجہ دیں گے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. دو چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں، وحی ہے، گویا کہ وحی کے ذریعے سے خبر ہے کہ آپ عمرہ کریں گے. اور ایک طرف ظاہر اسباب ہیں جس میں بظاہر مسلمانوں کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیریت کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا. دو چیزوں کا ٹکراؤ ہے. ایک ظاہری حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں، وحی اور نبی کی بات کچھ اور کہہ رہی ہے. اب اگر دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو کیا کریں گے؟ کس چیز کا اختیار کریں گے آپ؟ یہ سوال ہے. اچھا، یہ امتحان جو ان لوگوں کا اس موقع پر ہوا، اب دیکھیے یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے علماء کرام نے، میں حضرت واشب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی نقل کیا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پورے قرآن کے اندر محض جملہ خبریہ کہیں نہیں ہے. جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مقصد صرف ایک بات کا بتلانا تو ہو، لیکن اس کے پیچھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک، یہاں تک حروف مقطعات جس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. آپ کسی عالم سے پوچھیں الف لام میم کا مطلب کیا ہے تو عالم بتائے گا اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد، اس کی حقیقت، اس کا معنی، اس کا مطلب و مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں بتا سکتا. کسی مفسر سے پوچھیں گے وہی کہے گا ہاں کسی نے یہ کہا، کسی نے کہا، کسی نے کہا، حقیقت کیا اللہ جانتے ہیں. چار پانچ اقوال آپ کو بتا دے گا، مفسرین نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. لیکن اس الف لام میم کے پیچھے بھی کیا ہے؟ ایک پیغام ہے. اگرچہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک پیغام ہے، آپ سے ایک مطالبہ ہے. علماء کرام نے کہا کہ یہ چیلنج کے لیے ہے، علی وجہ تحدی ہے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں انہی حروف سے قرآن لے کر آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو. یہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے. تو کسی قرآن حکیم کی آیت کے پیچھے صرف قصہ سنانا، کہانی بتانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہر آیت اور ہر واقعے اور ہر قصے اور کہانی کے پیچھے کیا ہے؟ ایک پیغام ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمانے کے اندر جو عمرے کے سفر سے پیچھے منافقین رہ گئے ان کے احوال کو بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کے احوال کو بیان کر رہے ہیں اور ایک قصہ اور کہانی ہے جو ان لوگوں کا ہم کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی عملی پیغام نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی علمی غلطی ہوگی. علمی غلطی بھی ہوگی اور ہماری کم فہمی بھی ہوگی اور عملی غلطی بھی ہوگی. تو میں جی کر رہا تھا کہ یہ امتحان جس امتحان سے منافقین گزرے اور ناکام ہو گئے، اس امتحان سے میں اور آپ بہت سارے موقعوں پہ گزرتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. ایک تھوڑے دن پہلے ایک صاحب کا مجھے فون آیا. اچھا، وہ صاحب ماشاءاللہ ہیں ایمان والے. شروع میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے، اور اسٹاک ایکسچینج کا پتہ کیا. آج بھی کچھ شیئر سے متعلق سوالات آئے ہیں, آخر میں موقع ہوا ان شاء اللہ عرض کروں گا, چند سوالات کے جوابات بھی دوں گا. بہرحال پوچھا, جو کچھ میں نے تفصیل بتائی اس سے ان کو اتنی بات سمجھ میں آگے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو پورے شرعی اصولوں کے مطابق کرنا تقریباً ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جاب چھوڑ دی بعد میں اللہ نے موقع دیا, جماعت میں چلے گئے, 4 مہینے لگائے, واپس آ گئے, مختلف قسم کے کوشش کرتے رہے کاروبار ملازمت کی. ابھی کچھ دن پہلے شدید پریشان ہیں, حلال پہ رہنا چاہتے ہیں, حرام سے بچنا چاہتے ہیں, مواقع نہیں مل رہے, روزگار نہیں مل رہا, ملازمت نہیں مل رہی, کاروبار کرنے کی کوشش کی, کاروبار نہیں چل رہا. اب فون اس بات کے اوپر آیا کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس وقت پریشان ہوں اور آپ کے سامنے ہے کہ میں نے اپنی اسٹاک ایکسچینج کی جاب کو چھوڑا تھا, میں کسی جگہ اپلائی کر رہا ہوں, 15-20 ہزار زیادہ کی جاب مل نہیں رہی, وہ بھی بہت مشکل سے, اور اس وقت مجھے انشورنس والی جاب مل رہی ہے جو مجھے ابھی داخل ہوتے ہی 41,000 روپے 41,000 روپیز دینے کے لیے تیار ہیں. اب میں کیا کروں, میرے لیے اس مجبوری میں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ آئیں شاید بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالتے ہیں, لیکن فوری طور پہ منع کرنا مناسب نہیں سمجھا چند وجوہات کی بنیاد پر. اب میں نے صرف ایک واقعہ سنایا آپ کو, اب اس واقعے میں کیا ہے, اچھا انشورنس میں مسئلہ کیا ہے, وہ لمبی بات ہے, پھر کبھی عرض کروں گا. بہرحال اس کے اندر سود بھی ہے, لائف انشورنس کے اندر خاص طور پہ سود کا مسئلہ ہے. اچھا اگر سود کی بات کو لیتے ہیں تو اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود کا معاملہ ہے کمی کی طرف جائے گا, نقصان کی طرف جائے گا, ہلاکت کی طرف جائے گا. اب آپ کو یہاں نظر کیا آ رہا ہے, میں نے یہ جو خاص ایک واقعہ سنایا بھی آپ کو, اس واقعے کے اندر آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ اس معاملہ کرنے میں مجھے کیا ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, معاشی استحکام ہے, ہاں مجھے ابھی 41,000 روپے مہینے کے آخر ملنا شروع ہو جائیں گے, گھر کا کرایہ نکل آئے گا, کچن کا خرچہ نکل آئے گا, بیوی بچوں کے پیسے نکل آئیں گے, شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مناسب رشتہ مل جائے گا. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ برسر روزگار ہے, گھر چلا سکتا, نہیں چلا سکتا. اب اس کے اختیار کرنے میں ظاہری اعتبار سے یہ فوائد نظر آ رہے ہیں, اور شریعت سے پوچھتے ہیں, قرآن سے رجوع کرتے ہیں, اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی کی ارشاد ہے, لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. اللہ کے نبی سے پوچھو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود کے لینے والے پر, دینے والے پر, وہ آدمی جو بیٹھ کر سود کو لکھتا ہے, وہ آدمی جو کہ سود کا گواہ بنتا ہے, اللہ اس پہ لعنت فرمائے. اللہ سے پوچھتے ہیں تو اس میں اللہ کی نبی کی لعنت مل رہی ہے, بدعا مل رہی ہے, بے برکتی مل رہی ہے, ہلاکت مل رہی ہے. نہیں اختیار کرتے تو اسباب مخالف جا رہے ہیں, یہاں فیصلہ کیا کریں گے. میں نے یہ آپ سے کہ دیکھیں یہ امتحان, جس امتحان میں صحابہ کرام کامیاب ہوئے, منافقین ناکام ہوئے, یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ ایمان کا امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے. میں تو ایک مثال دی آپ کو, دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں. بیٹی کی شادی کا موقع آ گیا ہے, شادی کے موقع پہ کیا کریں گے, برادری ہے, کنبہ ہے, برادری کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس رسومات کی ایک لسٹ موجود ہے, نہیں ان رسومات کو پورا کرتے پوری برادری سے کٹ جاتے ہیں, نہ صرف کٹ جاتے ہیں بلکہ برادری والے کہتے ہیں جی ہم نے ان کا رشتہ ہی نہیں کرنا, برادری سے باہر جاتے ہیں تو بیٹیوں کا رشتہ مشکل نظر آتا ہے. مشکلات ہیں یہاں پر دنیاوی اعتبار سے, اسباب کی لائن سے کیا مشکلات ہی مشکلات ہیں. اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, تو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک علیحدہ چیز دکھائی جاتی ہے, ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤنہ, سب سے برکت والا, سب سے خوشیوں والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو, خرچہ جس کے اندر کم ہو. جس چیز کی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے شرمی اور بے حیائی کو رواج ہو. بے شرمی اور بے حیائی کو رواج دینے کی ایک بہت بڑا سبب یہ ہماری شادی کی تقریبات ہیں. مہندی ہے, مایو ہے, پتہ نہیں کون کون سی رسومات ہیں جس کے اندر پھر خاندان بھر عورت اور مرد, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط, گانا بجانا. اچھا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ عبادت فرمائے. ایک یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کو کرے, اور دوسرا مسئلہ یہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے. یہ بہت بڑی آفت کی بات ہے. کسی آیت میں جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اس میں یہ بیان فرمایا, زین ذالک فی قلوبکم, یہ جو تم نے ارادہ کیا, فیصلہ کیا, اس کو برا سمجھ کے نہیں کیا, گناہ کے کام کو کیا کیا, زین ذالک فی قلوبکم, یہ بات تمہارے دل کے اندر بڑی خوش نما ہوئی, تم اس کو بڑا عقل مندانہ فیصلہ سمجھ رہے تھے, تم بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر کہ یار ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا, مال بچ گیا, جان بچ گئی, مشقت سے بچ گئے, پریشانی سے بچ گئے, جاتے تو پتہ نہیں کتنی بڑا رسک تھا. تو تم تو اس کو عقل مندی سمجھنا شروع کر دیا. آفت یہ ہوتی ہے انسان کے ایمان پر کہ کسی گناہ کے کام کو انسان گناہ نہیں سمجھتا, بلکہ گناہ کے کام کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے, تو بہت عقل مندی کی بات ہے. تو بے شرمی اور بے حیائی کے بارے میں پوچھو تو اللہ تعالیٰ شاہ فبشرہم بعذاب علیم, جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے شرمی اور بے حیائی کے کام اہل ایمان کے درمیان میں رائج ہو جائیں, تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. تو اب یہاں پر آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایمان کا فیصلہ دیکھیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لوگوں کی مخالفت کو سہ لیں گے. جو نقصانات نظر آ رہے ہیں, اس پر ایک اور حدیث یاد آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور سلطنت اور دور حکومت میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اما جان آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں فرمائی, بلکہ ایک حدیث لکھ کے بھیج دی اور اتنا کہا کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, من التمسا, کہ جس آدمی نے لوگوں کی رضا کو تلاش کیا, فی سخط اللہ, اللہ کی ناراضگی کے اندر, تو اللہ انسان کو لوگوں کے حوالے کر دے گا اور لوگ راضی نہیں ہوں گے. امن تبس رضا اللہ فی سخط الناس, اور جو آدمی اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی میں تلاش کرے گا. میں نے جو دو مثالیں دیں, اس مثال کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. لوگوں کی رضا کو, لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کر لے گا اللہ کی رضا میں, تو اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. تو اس میں کر رہا تھا کہ یہ امتحان, ہم سب کو اس امتحان سے گزرتے ہیں. اچھا, دوسری بات بیان فرمائے, زینہ ذالک فی قلوبکم, اس کی تشریح میں نے ابھی کر دی آپ کی خدمت میں. ایک تشریح میں نے یہ عرض کی کہ یہ بات جو فیصلہ تم نے کیا, اس فیصلے پہ پچھتاوا نہیں تھا. ایک ہے کہ انسان کو گناہ کا کام کرے یا سستی کا مظاہرہ کرے یا دین کے کسی کام سے پیچھے رہ جائے, تو اس کے اوپر ایک شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں. اس بات کے اوپر ندامت ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کیا. لیکن دوسرا مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی شامت اعمال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں کے اندر مزین خوشنما ہو گئی, یعنی تم اس بات کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ عقل مندی سمجھ رہے تھے. آگے چلیے گا, ظننتم ظن السوء, اور تم نے برے برے گمان رکھے. اچھا, ایک گمان ہے, اب یہ لمبا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن آسانی کے ساتھ ایک بات سمجھاؤں گا. ایک وسوسہ ہے جو غیر اختیاری طور پہ خیالات انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں, نماز میں بھی خاص طور پہ آ جاتے ہیں, ویسے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں. اچھا ایک خیال وہ ہوتا ہے جس خیال کو آدمی خود بھی برا سمجھتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوا. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک تو درمیان میں نا خاصی جگہ بھی باقی ہے, میں یہ گزارش ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ درمیان میں اگر جگہ ہو تو تھوڑا سا آگے آ جایا کریں, بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر جگہ خاصی خالی ہے درمیان میں, صفوف کے درمیان میں خاصی جگہ خالی ہے ابھی. جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا نقل و حرکت کر لیں, باقی آنے, چونکہ آج جیسے آپ کو حضرات کو معلوم ہے کہ موسم سخت ہے, بارش ہے, تو ہر ساتھی کوشش ہوگی کہ ہم اندر آ جائیں. تو جتنی گنجائش ہم پیدا کر سکتے ہیں جگہ میں پیدا کر لیں, ویسے بھی اگلی صفوف میں آنے میں اجر اور ثواب زیادہ ہیں. تو جہاں گنجائش ہے صفوف کے اندر, اس میں آگے بڑھ کر صف کے خلاق جو خلا ہے اس کو پر فرما لیں. دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو عرض میں کر رہا تھا کہ ایک خیال تو وہ ہے جو خیال انسان کا گناہ کا دل میں آتا ہے, انسان اس گناہ کو برا بھی سمجھتا ہے, اس پہ استغفار بھی کرتا ہے, اور اس گناہ پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا, ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لازمی طور پر ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے حضور سے کہا, حضور کبھی کبھار ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان خیالات کے بدلے میں ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی مطلب یہ تھا کہ ہمیں بعض اوقات کفریہ خیالات بھی آ جاتے ہیں جس میں استغفار کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا ایمان تو متزلزل ہی ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے؟ کہ جی بالکل ہوتا ہے. کہ ذاک صریح الایمان, یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. ایمان والے کو اس طرح کے وسوسے آتے ہی رہتے ہیں, اور اس وسوسے کا علاج ان وسوسوں کی طرف توجہ کا نہ دینا ہی ہے. جتنا توجہ دیں گے اتنا اور مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس گمان پر, اچھا یہی اس طرح کے گمان غزوہ خندق کے موقع پر بھی صحابہ کرام کو آئے. یعنی بہت سے گمان تم لوگوں کو آنے لگے, لیکن اس گمان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. یہاں پر جو کہا گیا ظننت ظن سو, یہ صرف گمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ایک رائے کے درجے میں ہے. ایک خیال ایسا ہے جو کہ اب رائے کی صورت اختیار کر چکے, جس میں انسان کا اپنا اختیار شامل ہے. خیال اور وسوسہ دل میں آیا, اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن اس خیال اور وسوسے کو انسان نے سوچنا شروع کیا اور اس پر اس کا ارادہ جم گیا, اور کسی گناہ کے ارادے پر انسان جم گیا, اب یہ انسان کے اختیار میں ہے, اس پہ عمل کرنا انسان کے اختیار میں ہے. اور اگر انسان اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لے لیکن ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو, تب بھی اس کے کھاتے کے اندر گناہ لکھا جائے گا, گناہ لکھا جائے گا. یہ گناہ, کیونکہ یہ خیال غیر اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ گمان یہ انسان کے اختیار میں ہے. اسی لیے اگر راستے پہ چل رہے تھے, جا رہے تھے, آج کل اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, بڑے بڑے اشتہار ہیں, نہ محرم خواتین کی تصاویر اس میں ہوتی ہیں, نگاہ پڑی اچانک غیر اختیاری طور پہ, نگاہ کو جھکا لیا, پہلا کام کرنے کا کیا تھا, نگاہ کو جھکا لیں, وہ نگاہ کو جھکا لیا, لیکن وہ تصویر کبھی کبھار انسان کے ذہن پر اور انسان کے پردے پر قائم رہتی ہے. غیر شعوری طور پر وہ تصور, اس کا عکس, اس کی شبیہ واپس آتی رہتی ہے. انسان اس پر استغفار کرتا ہے, اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ شکل باقی رہی, انسان نے اپنے اختیار سے اس شکل پر سوچنا شروع کر دیا, یا اس سے لذت لینا شروع کر دیا, یا اس سے رابطہ کرنے, اس کی طرف جانے, اس کے رجوع کرنے, اس کا خیال دل کے اندر لانا شروع کر دیا, یا اس بات کا پکا ارادہ کر لیا, اب پکڑ شروع ہو جائے گی انسان کی. یہاں پر پکڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو, دیکھیں میں عرض تو کر رہا تھا کہ منافقین کی جہاں پہ بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا, اس کے ضمن میں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے. اسی لیے فرمایا ظننتم ظن سوء, تم لوگوں نے برے برے گمان کیے, اور یہ برا گمان یہ تھا کہ اس بات پر پکے ہو گئے تھے کہ اب مسلمان کفار سے بچ نہیں سکتے, اور چونکہ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور اسباب کی لائن سے ان کو ہلاکت کا راستہ نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم इस्लाम का वहाँ तक ही साथ दे सकते हैं जहाँ तक हमारी दुनिया को नुकसान ना पहुँचे, हमारी जान को नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पे आके हमारे तकरीबन इस आयत का मुताला तकरीबन मुकम्मल हो गया, चूँकि कुछ सवाल भी आए हैं और रजब का महीना शुरू हो गया है। मेराज के हवाले से जो चंद बातें मैं अगले जुम्मे में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, अलबत्ता दो तीन बातें अर्ज़ कर देता हूँ जल्दी से मेराज के हवाले से। कुछ हमारे साथी ने कुछ सवाल भी दिए हैं और सवाल भी बड़े अहम हैं, तो जो आज हो सके आज उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो रह गए वो इंशाअल्लाह फिर हम अगली दफ़ा उसको हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। एक बात तो यह है कि देखिए रजब में आम तौर पर लोगों में ये इस बात को मशहूर है कि 27 रजब मेराज की रात है। तो मुख्तसरन जो बात आज अर्ज़ करनी है वो ये है कि रजब की यानी मेराज की रात की तायीन नहीं है। आप तो मेराज के महीने और शब की तायीन पूछ रहे हैं, मेराज के साल की तायीन नहीं है। किस साल में मेराज का सफ़र हुआ इसकी तायीन में बहुत से अक़वाल हैं, 5 नबवी, 6 नबवी, 10 नबवी, 11 नबवी, 12 नबवी, बहुत से अक़वाल साल के ऊपर हैं। तो अगर साल का की तायीन नहीं हो सकी, हिजरत से कितने साल पहले मेराज का मौका पेश आया था, अगर इसकी तायीन मुश्किल है तो महीना और महीने के बाद तारीख इसका मुतय्यन होना और ज़्यादा एक मुश्किल काम है। अच्छा चलिए अगर हम इस बात को तसव्वुर कर लेते हैं, इस बात पे बहस नहीं करते, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि 27 रजब को हुजूर मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इतनी बात पे सब लोग मुत्तफिक हैं कि ये वाक़या हिजरत से पहले पेश आया, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे और मदीना हिजरत का फ़ैसला नहीं हुआ था, उस वक्त ये मामला पेश आया। तो कहा कि हिजरत के बाद भी 10 साल मदीना में रहे, तो कम से कम हुजूर की ज़िंदगी में 10 मरतबा वो रात आई मेराज की, जिस रात आप सफ़र पे तशरीफ़ ले गए, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात सहाबे किराम को अजवाज मुतरात को किसी को कहा हो कि देखो ये है वो रात कि मैं मेराज पर गया था, इस रात में तुमने ख़ास तौर पर इबादत का अहतमाम करना, ये भी नहीं हुआ। सहाबे किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हो तो सहाबे किराम ने भी इस चीज़ को नहीं पूछा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो इस सारी बात का ख़ुलासा ये निकलता है कि रजब की अपनी एक बरकत है, जब रजब का महीना शुरू होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान का इंतज़ार लग जाता। आप एक दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने इस रिवायत की सनद पर कलाम किया, लेकिन मजमू एतबार से फ़ज़ाइल के अंदर इसकी सनद काबिल कबूल है। या अल्लाह हमारे रजब में बरकत नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे शाबान में बरकत नसीब फरमा, बल्लिग़ना रमज़ान, ए अल्लाह महज अपने फजल और करम से हमको रमज़ान तक पहुँचा दें, ये दुआ फरमा। तो ये दुआ हम करना शुरू कर दें, तो रजब से अपने आमाल को बढ़ाना शुरू कर दें, ताकि रजब फिर शाबान और शाबान के बाद जब रमज़ान आए तो हम रमज़ान के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हों। और तैयारी कैसे करनी है इंशाअल्लाह उसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहली बात यह अर्ज़ करना था कि 27 रजब को मेराज की शब समझकर उसके लिए इकट्ठे होना और ख़ास तौर से उसके लिए कोई इज्तिमाई नवाफिल पढ़ना या इज्तिमाई तौर पर सलात तस्बीह पढ़ना या उस दिन कोई ख़ास चरागाह करना, ये किसी इसका ताल्लुक दीन और शरीयत या सुन्नत के साथ नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक बिदअत के साथ है, जिसे बचना हमारे लिए वाजिब और फ़र्ज है। ये बात तो थी 27 रजब मेराज के हवाले से। 22 रजब की एक कुंडों की रस्म मशहूर है, ये उससे भी ज़्यादा कबी है। और ज़्यादा जो बात कवी क़राइन से मालूम हुई है और वो ये है कि जो तबका है हमारे पास बाज़ लोगों का, जिनको सहाबे कराम से यानी अहले बैत से हटकर बाकी सहाबे कराम से एक बुग्ज़ है, एक नफ़रत है, तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात 22 रजब को उन लोगों ने ख़ुशी के तौर पर मनाया। तो इसकी कवी क़राइन यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन क़राइन इस बात के कवी क़राइन मौजूद हैं कि ये इस बुनियाद पर है। तो बहरहाल अगर ये बात ठीक हो, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात जो खुशी मनाई जा रही है, تو کوئی مسلمان غیر شعوری طور پہ بھی کسی صحابی کے انتقال پہ خوشی منائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اور اگر اس کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا یا میں تو یہ نہیں کرتا، تب بھی اس کونڈے کی رسم کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بر صغیر کے اندر یہ سانپوں کو دودھ پلانا یا جانوروں کو دودھ پلانا یہ ویسے ایک ہندوانہ رسم چلی آ رہی تھی، جو کسی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو کاپی کر لیا. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ کونڈے کی جو رسم چلتی ہے 22 رجب کی، اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارے محترم دوست ہیں محمد وسیم اختر صاحب، ان کے چند سوالات آئے ہیں اور بلکہ وہی سوال کر رہے ہیں، باقی حضرات کو میں نے ترغیب بھی دی ہے کہ جیسے ماشاء اللہ ان کا جو سوال ہے میں پڑھ کے سناؤں گا، بہت عمدہ سوال ہے. تو سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس موقع آپ لوگوں کو اسی لیے دیا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے حضرات چاہتے ہیں کہ ہمیں علماء کرام بتا دیں، لیکن ایک بزرگ تھے، ہم یہاں سے حضرت کے بیان کے بعد میں فارغ ہو کے باہر نکلا تھا، ہمارے بزرگ ملے کہ جی میرے چند سوالات ہیں. میں کہا جی ارشاد فرمائیے گا. کہتے خطرناک قسم کے ہیں. میں کہا جتنے مرضی خطرناک ہو ان شاء اللہ آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کا جواب آتا ہوگا تو ان شاء اللہ سلیقے سے طریقے سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے، جواب نہیں آتا ہوگا تو ہمارے بڑے اکابر علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، ان سے پوچھ کر پھر آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کریں گے. لیکن سوال کی ترغیب اس لیے ہے تاکہ جو بھی شک شبہ خلش آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ پوچھ سکیں، اور پھر آپ کو اس کے مطابق ہم کوشش پوری کریں گے کہ تشفی بخش آپ کو جواب دیا جا سکے. پہلا سوال یہ کہ میرے چند اشکال زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے متعلق ہیں جو درج ذیل ہیں. میں زیور پر زکوٰۃ اس طرح نکالتا ہوں کہ مارکیٹ کی قیمت کو ضرب دیتے ہیں زیور کے وزن، اور پھر اس کا 2.5% نکالتے ہیں. یعنی جو مارکیٹ کی قیمت ہے، مثال کے طور پہ جو اگر سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کا تولہ ہے، تولے کی قیمت اگر آپ چلے جائیں تو اخبار کے اندر بھی آتا ہے، نیٹ کے اندر بھی آتا ہے کہ جی اس وقت اتنے گرام کی گولڈ کی سونے کی کیا قیمت چل رہی ہے. اور دوسری طرف آپ کے پاس مثال کے طور پر اگر 7 تولے سونا ہے یا 10 تولے سونا موجود ہے تو اس کے اندر کتنے گرامز بنتے ہیں وہ لکھا ہوا موجود ہے. جو مارکیٹ پرائس ہے گرامز کی، اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا اپنے جتنا زیور اس کا وزن ہے، تو اس سے آپ کے پاس ٹوٹل اس کی ورتھ نکل آئے گی مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ آپ 10 لاکھ روپے نکلے، 10 لاکھ کا آپ نے 2.5% نکالا تو 25,000 روپے آپ کے نکل آئے. تو انہوں نے کہا یہ طریقہ کا میں کرتا رہا ہوں. مجھے ایک سنار نے بتایا کہ طریقہ درست نہیں ہے، بقول سنار زیور سے کھوٹ ملاوٹ پالش اور ٹانکے وغیرہ منہ کر کے اس کے اضافہ اس کا صافی وزن نکل آئے گا، اور جس ریٹ پر وہ فروخت ہوگا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. مثلاً 10 گرام زیور سے کھوٹ پالش اور ٹانکا وغیرہ منہ کرنے کے بعد 8 گرام خالص ہونے پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کا ریٹ بھی وہ ہوگا جس پر سنار خریدے گا. میرا سوال یہ ہے کہ دونوں میں درست طریقہ کون سا ہے؟ تو جواب یہ کہ دونوں طریقے درست ہیں. ایک طریقہ عزیمت والا ہے اور ایک طریقہ رخصت والا ہے. جو پہلا طریقہ آپ نے بیان کیا تھا وہ عزیمت کا اس لیے ہے کیونکہ اس لیے ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں کیا ہوگا، فقیر کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. آپ نے اس میں کھوٹ نہیں نکالا، ملاوٹ اس کے اندر، اس کو جولیز کی اصطلاح میں اس کو میکنگ بھی کہتے ہیں، جولیز کی اصطلاح کے اندر اس کو میکنگ بھی. جب بھی آپ اگر زیور کو بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ اس میں سے کیلکولیشن کر کے اس کی میکنگ کو کاٹتے ہیں، ایگزیکٹ جو اس کا وزن ہوتا ہے وزن کے اندر سے اس کی میکنگ وغیرہ کاٹ کر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خالص سونا اس کو اگر دوبارہ سے ہم پروسیس کر کے نیا زیور بنائے تو کتنے کا بنے گا، اس کے حساب سے وہ خریدتے ہیں. تو اگر آپ وہ میکنگ وغیرہ نہ کاٹیں بلکہ جو ٹوٹل آپ کے پاس زیور موجود ہے اس کی جس طرح میں نے بتائی مارکیٹ پرائس کیلکولیٹ کر کے آپ اس پورے پر 2.5% دے دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، باعث اجر ہے، ثواب ہے، کیونکہ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوسرا طریقہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج آپ یہ زیور لے کر گئے اور لے جا کے آپ نے جیولر کو پوچھا کہ بھی یہ زیور میں تم کو بیچتا ہوں کتنے کے لوگے، جتنے کا بھی اس کا وزن بنتا ہے. اس نے کہا جی میں یہ زیور کر کرا کہتا ہے جی میں 10 لاکھ کا نہیں 9 لاکھ روپے کا لوں گا. अगरचे मार्केट के हिसाब से देखा तो 10 लाख उसकी टोटल प्राइस बन रही थी ग्राम्स के अतबार से, लेकिन जब आप इसको बेचने के लिए जाते हैं तो वो जैसे मैंने अर्ज किया कि ज्वेलर उसको कल उसकी कटिंग करता है, मेकिंग के पैसे काटता है, तो मेकिंग के पैसे काटने के बाद मिसाल के तौर तो कहता है जी इसके 10 लाख नहीं मैं इसके 9 लाख रुपये इसके लगाऊंगा, ये हम इसके इस प्राइस पर, तो जिस प्राइस के ऊपर ज्वेलर इसको ख़रीदने के लिए तैयार है, एहतियातन आप 2-3 बंदों से रेट ले सकते हैं, एक बंदे से लिया, दूसरा कोई काबिल एतमाद, तीसरा 2-3 बंदों से काबिल एतमाद लोगों से आपने रेट लिया, उसने बताया तो आपके सामने एक एवरेज आ गया कि इसकी इतनी वर्थ है, ये मेरा जो जितने जेवर मौजूद है इसकी इतनी मार्केट की वर्थ और इसकी इतनी कीमत है, मार्केट प्राइस है, उस पर अगर आप ज़िकात देना चाहें तो इसकी भी रुख्सत मौजूद है। बाकी जो सवाल हैं इंशाअल्लाह तो टाइम कम है, सुनते भी पढ़नी है। सुभानकल्लाह बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते दाफर मानी।